عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إليه وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ بھائی قریب آ جائیے, قریب آ جائیے, درمیان میں خلا نہ چھوڑیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی, ان کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اور صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ چار طبقے ہیں نیک لوگوں کے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے اپنے انعامات برسائے. اور وہ یہ ہیں, نبی, انبیاء علیہ السلام, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ چار طبقے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات برسائے ہیں اور برسا رہے ہیں اور برساتے رہیں گے. جن میں سے ایک طبقہ تو اب اس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے. اب جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے. اور ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ نبوت کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں کہ اللہ مجھے نبی بنا دیجئے, کوئی یہ دعا کرے یہ دعا مانگنا بھی جائز نہیں. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا. ہاں, صدیقین, شہداء, صالحین یہ طبقے باقی ہیں, یہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ طبقہ اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا, یہ بہترین دوست ہیں. یعنی اس کا یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے اچھے رفیق ہیں یہ لوگ, کتنے اچھے رفیق, افعال تعجب میں سے, کتنے اچھے رفیق ہیں یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے ہوں کہ یہ کتنے اچھے رفیق ہیں, تو کیسے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا, لیکن یہ رفاقت اور یہ بنے کیسے, اور جس کو ان کے رفاقت نصیب ہو جائے, یہ سب اللہ کے فضل سے ہی ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. اور مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ کتنے اچھے رفیق ہیں یہ لوگ, یہ دراصل جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی رفاقت اختیار کرو. ایسے لوگ ہیں ان کی رفاقت اختیار کرو, ان کے رفیق بن جاؤ. اسی لیے رفیق کے لفظ سے یاد آیا کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں اور جن کے بارے میں مولانا روم جو خود بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے وہ فرماتے ہیں صد ہزاراں کوچہ عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یک کوچہ ایم, ماں ہنوز اندر خمیں یک کوچہ ایم, صد ہزاراں کوچہ عطار گشت ماں ہنوز اندر یکے اندر خمیں یک کوچہ ایم. مولانا روم فرماتے ہیں خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تو اللہ کے ان دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کی دوستی کے ہزاروں کوچے سر کر لیے, طے کر لیے. اور میں تو اب تک جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں تو اب تک ایک کوچے کے موڑ پر کھڑا ہوا ہوں. ماں ہنوز اندر خمیں یک کوچہ ایم, یہ تواضع عاجزی اور انکساری ہے, ورنہ خود بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے. تو یہ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے رفیق ہر کشد در راہ عشق عمر بگزشت اون اشد آگاہ عشق. جو اللہ کے راستے میں بغیر رفیق کے چلا ہو, بغیر رفیق کے, بغیر شیخ کے اللہ کا راستہ طے کرنے کی ٹھانی اس نے, تو فرمایا کہ عمر بگزشت اون اشد آگاہ عشق, اس کی عمر گزر گئی مگر وہ اللہ کے عشق سے آگاہ نہ ہو سکا. عمر گزر جائے گی اللہ کے عشق سے آگاہ نہیں ہو سکے گا. بھائی آپ سوچیں تو صحیح, اگر آپ کو کبریٰ مسجد کا پتہ معلوم نہیں ہے تو آپ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ اگر پانچ یا چھ آدمیوں سے پوچھنا پڑے تب بھی آپ پوچھیں گے بھائی یہ ذرا بتائیے گا یہ کبریٰ مسجد کہاں ہے, لیاقت آباد میں کبریٰ مسجد کہاں ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا بھائی یہاں سے چلے جائیے, یہاں سے جائیے, ایسے مڑ جائیے, کبریٰ مسجد آ جائیے. تو گویا آپ نے وقتی طور پر ہی صحیح پانچ چھ آدمیوں کو اپنا شیخ بنا لیا آپ نے. مسجد کا پتہ معلوم کرنے کے لیے کئی لوگوں سے آپ نے پوچھا پھر آپ مسجد پہنچے, اور اللہ تک ایسے ہی پہنچ جائیں گے؟ اللہ کے گھر کا پتہ ہے اس کے لیے تو آپ کو پتہ پوچھنا پڑا, اللہ تک ایسے ہی پہنچ جائیں گے؟ اچھا پتہ بتاتا کون ہے, یہ بھی سنیے, پتہ بتاتا کون ہے؟ جس نے کبریٰ مسجد دیکھی ہے وہی تو بتائے گا بھائی یہاں پر ہے. لہذا اللہ والوں سے اللہ کا پتہ ملتا ہے, جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں وہی اللہ کا پتہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے کرو, یہ کام مت کرو, یہ کام کرو, اس کام کو ایسے کرو, اس کام کو ایسے مت کرو, وہ پتہ بتاتے ہیں آپ کو. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو ہے رب جہاں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں وقت کے کسی ولی سے اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے, وقت کے کسی ولی سے اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. ہاں جو خود اللہ تک پہنچا ہوا ہو وہی پہنچائے گا اللہ تک. اور فرمایا کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کو طلب کیا ہو کہ اللہ آپ مجھے مل جائیے, آپ میرے ہو جائیے, اور اللہ اس کو نہ ملے ہوں, ایسا نہیں ہوا. اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ روزانہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألوک منکا, ایک تو دعا یہ فرماتے اے اللہ میں آپ سے آپ کو ہی مانگتا ہوں, کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی تجھ سے کچھ, کوئی اولاد مانگ رہا ہے, کوئی کاروبار مانگتا ہے, کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا مانگتا ہے, نہ جانے کیا کیا لوگ سوال کر رہے ہیں, سب عبادت میں داخل ہیں. اس سے سے انکار نہیں. اولاد مانگنا, اللہ سے کوئی اولاد مانگ رہا ہو عین عبادت ہے, کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے. کوئی کاروبار مانگ رہا ہو حلال طریقے سے, عبادت ہے. تہجد میں اٹھنے کے باوجود کوئی کاروبار کی دعا کر رہا ہو تو اس کو مذموم نہیں کہنا چاہیے, عین عبادت میں مشغول ہے, وہ کوئی ڈاکہ تھوڑی ڈال رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. عبادت حلال کاروبار اللہ سے مانگ رہا ہے, عین عبادت ہے. لوگوں نے سمجھا نہیں. ایک صاحب بیان کر رہے تھے, کہنے لگے بعض لوگوں کا یہ حال ہے کاروبار, تہجد میں اٹھ کے کاروبار کی دعا مانگتے ہیں. یہ مجھے بہت افسوس ہوا یہ بات ان کا جملہ سن کر. تو بھائی کیا وہ یہ غلط ہے؟ اگر وہ حلال طریقے سے دنیا مانگ رہا ہے تو عین عبادت ہے یا نہیں ہے؟ فہم کی کمی ہے, سمجھ کی کمی ہے, یہ دین کی فہم نہیں ہے ایسے شخص. لیکن سب سے بڑی دعا یہی ہے, کچھ بھی مانگیے اللہ سے عبادت ہے. گناہ کی دعا نہ ہو بس, اس کے علاوہ مانگیے وہ عبادت ہے. لیکن سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ الہی کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں بس خبردار تیرا, الہی رہوں بس خبردار تیرا. نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, کدھر جائے بندہ گناہگار تیرا. اے اللہ, اگر آپ سوائے نیک کار اللہ والوں کے علاوہ کسی کو پوچھنا ہی چھوڑ دیں تو کہاں جائے گا آپ کا گناہگار بندہ؟ آپ تو گناہگاروں کو بھی پوچھنے والے ہیں, یہ مراد ہے. آپ تو گناہگاروں کو بھی پوچھنے والے ہیں, بلکہ آپ نے تو گناہگاروں کو بھی اپنا بندہ فرمایا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا, اپنا بندہ, میرے بندے, وہ لوگ گناہگار, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر لیے, ظلم کر لیا گناہ کر کے, ان کو بھی اللہ فرما رہا ہے میرے بندے ہیں. یہ نسبتی لگا دی. لاؤ کسی باپ کو جس کو اس کے بیٹے نے ستایا ہو, خوب نافرمانیاں کی ہوں, اور باپ کہے میرا بیٹا نہیں. وہ باپ تو بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے, ماں سے کہتا ہے اس ظالم سے کہو, اس نالائق سے کہو یہ کام کر لے, اور اللہ فرما رہے میرے بندے ہیں. گناہگاروں کو اللہ اپنا بندہ فرما رہے. اس لیے بھائی, یہ رفیق کا لفظ جو ہے یہاں سے بات چلی تھی, رفیق. وحسن اولئک رفیقا, جو اللہ نے یہ رفیقہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اسی کو ہمارے اکابر نے استعمال فرمایا, بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزش تو نشد آگاہ عشق. بغیر رفیق کے, بغیر شیخ کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچا. دنیا کے راستے, دنیا کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے ہم مرشد کو تلاش کرتے ہیں, گائیڈ کو تلاش کرتے ہیں, پتہ پوچھتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ والوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا پڑے گا, ان کے ساتھ اللہ کا سفر طے ہوگا. لہذا آپ لوگ یہ نہیں کہتے, دنیا کے اندر یہ نہیں کہتے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کیوں صاحب بتائیے؟ خربوزہ ایک بےجان چیز ہے, دوسرا خربوزہ وہ بھی بےجان چیز ہے. وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر ایک خربوزہ کچا ہو اور دوسرا پکا ہو, اگر آپ پکانا چاہتے ہیں تو پکے ہوئے خربوزے کے پاس رکھ دیجئے اس کچے خربوزے کو, یہ مطلب ہے اس کہاوت, اور رکھ کے دیکھیے اور ایک دن بعد دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کیوں صاحب؟ خربوزہ کیا جانے اس میں, لیکن پکے ہوئے خربوزے کے پاس کچا خربوزہ رکھ دیجئے. آپ دلیل مت مانگیے, خود تجربہ کر کے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. اسی لیے پارس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آہن کے بپارس آشنا شد, فل فور فلفور صورت تلاشد، کہ جو 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 لوہے کا ٹکڑا جو پارس پتھر کے ساتھ مل جاتا ہے وہ فوراً فلفور صورت تلاشد وہ فوراً سونا بن جاتا ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک لوہے کے ٹکڑے نے پارس پتھر سے پوچھا، ارے بھائی پارس پتھر سنا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوہا ٹچ ہو جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے، تو وہ کیسے بنتا ہے، تم کیسے بنا دیتے ہو سونا؟ اس نے کہا، پارس پتھر نے جواب دیا، یہ مت پوچھو کیسے بناتا ہوں، آ جاؤ مجھ سے ٹچ ہو جاؤ پھر دیکھو، ٹچ ہو کے دیکھ لو، پوچھو مت. تو یہ مت پوچھیں کہ کیسے ایک خربوزہ کچے خربوزے کے پاس، کچے خربوزے کو پکے ہوئے خربوزے کے پاس رکھنے سے وہ کیسے پک جاتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیجئے اور کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر دیکھ لیجئے، جڑ کر دیکھ لیجئے کہ کیا فرق پڑتا ہے آپ کا. آج سے کچھ عرصے پہلے تک مسجد الحرام میں جو بیت الخلاء تھے ان کو توڑا گیا، بیت الخلاء ان کو توڑ کر مسجد میں شامل کیا گیا. بیت الخلاء کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے. کوئی نماز پڑھ لے ایسا یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اسی نجس جگہ کو جب توڑا گیا اور مسجد الحرام کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا، تو آج وہ اس جگہ پر جہاں پر بیت الخلاء کسی زمانے میں تھے، مگر آج وہ مسجد الحرام ہے، اور اس جگہ جو نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. کیوں صاحب؟ بیت الخلاء جیسی نجس اور ناپاک چیز جہاں پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، وہ مسجد الحرام کے ساتھ مل کر مسجد الحرام بن جاتا ہے. تو کوئی گناہگار جو گناہوں سے ناپاک ہو وہ کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر اللہ والا نہیں بن سکتا. اور اس میں ایک سبق اور ہے، حضرت والا نے فرمایا ایک سبق اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء سے کہا جائے کہ بھائی تم کو توڑا جائے گا، وہ کہے کیوں توڑا جائے گا، تو اس کو جواب دیا جائے مسجد الحرام کے ساتھ تمہارا الحاق ہوگا، وہ کہے گا نہیں اتنے ہتوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا، بس رہنے دو مجھے ایسے ہی رہنے دو. اگر وہ ایسے ہی رہے گا تو بیت الخلاء کا بیت الخلاء ہی رہے گا، لیکن اگر وہ توڑنا منظور کر لے، اپنے اوپر ہتوڑوں کا برسایا جانا منظور کرے، اس کی دیواریں توڑی جائیں، تو اس کا انعام اس کو یہ ملے گا کہ ایک وقت وہ مسجد الحرام کے ساتھ ملے گا اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس پر اس وہاں نماز پڑھنے پہ حاصل ہو جائے گا. پوچھ لیجئے مفتی حضرات سے، اگر کوئی گدھا اور کہا بھی جاتا ہے فارسی میں کہتے ہیں ہر کے در کانے نمک شد، اگر کوئی گدھا نمک کی کان میں مر جائے، ایسی نمک کی کان، آپ کھیوڑا میں جا کے دیکھیے جو نمک کی سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی کان اس وقت ہمارے ملک میں ہے کھیوڑا میں، جس کی زمین بھی نمک کی، جس کی چھت بھی نمک کی، اس کی دیواریں بھی نمک کی، یہاں تک کہ اس کے اندر ایک مسجد ہے، اس کیوڑے کی جو کھان ہے نمک کی کان، اس کے اندر ایک مسجد ہے وہ بھی نمک کی بنی ہوئی ہے، پوری مسجد نمک کی ہے، اس کی جائے نمازیں سفید سب نمک کی، اس کا ممبر نمک کا. اب ایسی جگہ کوئی گدھا جا کے مر جائے تو مرنے کے بعد وہ مٹی نہیں بنے گا بلکہ نمک بن جائے گا. اور مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، کسی مفتی صاحب سے، اس نمک کو کھانا جائز ہے؟ سالن میں ڈال کے استعمال کرنا جائز ہے؟ ذائقے کے لیے اپنی چٹنی وغیرہ میں، سالن میں ڈالنا، چاول میں، بریانی میں ڈالنا سب جائز ہے، اور اس کو چاٹنا بھی جائز ہے. مگر یہ کب ہوا؟ جب گدھا مر گیا جا کر. حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا تھا، گرامر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے نفس کو گرا اور مر جا، تب کہیں جا کے گرامر، تب اپنے نفس کو گرا اور مر جا، یعنی اپنے آپ کو نفس کو مار دے، تب کہیں جا کے تو اللہ والا بن جائے گا. تو اگر گدھا کا گدھا اگر وہ سانس لیتا رہتا نہ مرتا تو گدھا کا گدھا ہی رہتا, مگر وہ مر گیا, اس نے جان دے دی, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. جب وہ مر گیا تو نمک بنا اور اب اس کا کھانا جائز ہے, اور اگر گدھا رہتا تو اس کا کھانا جائز نہ ہوتا. گدھے کا کھانا ظاہر ہے جائز نہیں, اور کون کھاتا گدھے کو, کوئی کھاتا؟ کراہت بھی ہوتی کہ ارے یہ تو گدھا ہے اس کو کیوں کھائے, کوئی گائے بکرا تھوڑی ہے. تو اللہ والوں معلوم کیا ہوا, اللہ والوں کی رفاقت بھی ضروری ہے کسی اللہ والے کی, اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے, مگر اس کی باتوں کا ماننا بھی ضروری ہے, اپنے نفس کو گرا کر مارنا بھی ضروری ہے, اپنے نفس کو گرانا اور اس کو مارنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس کی باتوں پر, اللہ والے کی باتوں پر عمل کر سکیں. بس آج وقت کم ہے, اگر زیادہ لمبا کچھ وہ ہوا تو فجر کی نماز خطرے میں پڑ سکتی ہے, 5:15 بجے نماز ہے. بس ایک بات عرض کرتا ہوں, دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں. دیکھیے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ, اور بہت بڑے ہمارے امت کے متکلمین میں سے ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 17 جلدوں میں تفسیر کبیر لکھی ہے, عجیب و غریب تفسیر ہے, اس کو عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا, منطق اور فلسفے کی بھرمار ہے اصطلاحات کی. اور الحمدللہ جا بجا اس تفسیر کے اندر واقعات سے ثابت کیا ہے, آیات کی تفسیر میں واقعات بھی لائے ہیں, بہت بڑے دلچسپ واقعات لائے ہیں. اور یہ ان کی بہت, یہ ان کا کمال ہے, ورنہ صرف منطق اور فلسفہ ہوتا تو تفسیر تو ہوتی مگر خشک تفسیر ہوتی, مگر واقعات سے مزین کیا ہے تاکہ خوب دلچسپ ہو جائے. تو یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے علوم حاصل کر لیے اور منطق اور فلسفے میں بڑے ماہر تھے, بڑی محنت سے منطق اور فلسفے کے علوم حاصل کیے, پھر خیال آیا کہ بھائی یہ علوم ظاہر تو حاصل کر لیے, علوم باطن کے لیے کسی اللہ والے سے رجوع بھی کرنا چاہیے, اپنے نفس کی بھی اصلاح کرانی چاہیے, لہذا کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے, مگر کسی سے مناسبت نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے, وہاں مناسبت معلوم ہوئی. یہ تو مناسبت کی بات ہے, جہاں گروپ, ہمارے حضرت والا نے فرمایا گروپ, بلڈ گروپ مل جائے, جس طرح بلڈ گروپ مل جائے اس طرح ہوتا ہے. تو سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے کچھ مناسبت معلوم ہوئی, ان سے عرض کیا حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے. حضرت نے یہاں پہ ہاتھ رکھا سینے پر, تو ایسی آواز آئی جیسے کوئی کتاب, اگر کھلی کتاب ہو اور ہوا چلے تو اس کے صفحے پلٹنے کی جیسے آواز آتی ہے ہوا سے, ایسی آواز آنے لگی صفحے پلٹنے کی. امام رازی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے جو منطق اور فلسفہ حاصل کیا اس کو نکال رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو یہ تو میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے. فرمایا بس اس کے ہوتے ہوئے پھر ہم سے کیوں تعلق قائم کرنے آئے ہو؟ کہا اچھا چلیے آپ بیعت نہ فرمائیے, صرف اصلاحی تعلق قائم کر لیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے, اصلاح کی حد تک ایک معمولی سا تعلق قائم ہو گیا. یہ معمولی سا تعلق تھا, باقاعدہ بیعت بھی نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کی شرط پوری نہیں کی. انہوں نے کہا میں منطق اور فلسفہ نکال رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں, یہ مت نکالیے. بہرحال ایک معمولی سا تعلق تھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کے ایک ہونے پر. انتقال کا وقت آیا تو شیطان نے آ کر یہ کہا لائیے, سنا ہے آپ کے پاس 100 دلیلیں ہیں, لائیے پہلی دلیل دیجئے اللہ کے ایک ہونے پر, آپ کے پاس 100 دلیلیں ہیں. انہوں نے پہلی دلیل پیش کی, اس نے رد کر دیا. شیطان نے پہلی دلیل کو توڑ دیا, دوسری دلیل دی, دوسری دلیل توڑ دی, یہاں تک کہ 99 دلیلیں ہو گئیں. 99 دلیلوں کو وہ توڑتا چلا گیا. اب ایک دلیل رہ گئی, وہ ایک دلیل بھی اگر ٹوٹ جائے تو خاتمہ مشکوک. ادھر مرید بھی نہیں تھے, یہ تو بہت معمولی تعلق تھا, ایک اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا تھا. سلطان نجم الدین کبرا اس وقت بہت دور وضو فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پر منکشف فرمایا. سلطان نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وہ وضو فرماتے فرماتے کھڑے ہوئے, لوٹے کو جوش میں آ کے پھینکا, فرمایا راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا, مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. تو امام فخر یہ آواز اللہ نے وہاں تک پہنچا دی, یہ آواز اللہ نے وہاں یہ وکرامات الاولیاء حق, اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں حق. صاحب مشکات نے باب قائم فرمایا ہے اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں, جو ان کا منکر ہے گمراہ ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشکات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے باب الکرامات کے اندر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیان فرما رہے ہیں, بیان فرماتے فرماتے فرما رہے ہیں یا ساریا الجبل یا ساریا الجبل. لوگ بڑے حیران ہوئے, ساریا تو سینکڑوں میل دور لشکر لے کے گئے ہوئے لڑنے کے لیے دشمن سے, حضرت عمر کو کیا ہو گیا؟ وہاں سے قاصد آیا, حضرت عمر کا روب بہت زیادہ تھا, کوئی پوچھ نہ سکا کہ کیا فرما رہے ہیں, سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آیا. وہاں سے قاصد آیا اسی جگہ سے, اس نے کہا حضرت عمر سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو شکست کے قریب تھے, دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوا, ہم شکست کے قریب تھے, یہاں تک کہ ہم نے آپ کی آواز سنی, آپ یوں فرما رہے تھے یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی پہاڑ کو اپنی پشت پر لے لو, پہاڑ کو مورچہ بنا لو. ہم نے جیسے ہی اس کو مورچہ بنایا دشمن کو شکست ہو گئی, اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان تک آواز پہنچائی گئی ان کے شیخ کی کہ راضی یہ کیوں نہیں کہتا شیطان سے کہ میں بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں اللہ کو. بس انہوں نے فرمایا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں, کسی دلیل کی ضرورت نہیں. کیوں بھائی؟ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا باپ کا سب سے پہلے تعارف اس کی ماں کراتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں. بچے سے تعارف سب سے پہلے اس کی ماں کراتی ہے, بیٹا تمہارے ابو ہیں. سچ سچ بتائیے, آج تک ہم نے اپنی ماؤں سے دلیل پوچھی کہ یہ کیا دلیل ہے کہ یہ ہمارے والد ہیں؟ اپنی ماں پر ہم گویا یعنی اس کی بات پر ہم نے یقین کیا کہ ہماری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی, اس نے سچ کہا ہے اور سچ تعارف کرایا ہے کہ بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں. کیا نبی کی اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی ایک ماں کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی ماؤں سے دلیل طلب کی ہے؟ سوچنے کی بات ہے بھائی. لہذا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا, مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس ایک ہے, مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بس یہ کہنا تھا, سارا شیطان کا مکر و فریب سب ختم ہو گیا اور امام رازی رحمت اللہ علیہ کا ایمان پر خاتمہ ہوا. شدی اور سنگھن تحریک ایک دفعہ چلی, ہندو یہ تحریک تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی, مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک تھی, اور بہت بڑے بڑے بہت سے پوری کی پوری بستیاں گویا کہ ہندو ہو گئیں مسلمانوں کی. بہت نازک وقت تھا, تو اس وقت ایک شخص کے پاس دو آدمی گئے شدھی سنکھن تحریک کے, انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مت کے یہ فائدے ہیں ہندو ہو جانے کے, ہندو بننے میں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے, تم بھی ہندو بن جاؤ. اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنا جوتا اتارا اور ایک جوتا ایک کے لگایا, دو آدمی تھے, ایک ایک جوتا دونوں کے رسید کیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں مولانا رشید احمد گنگوئی کا مرید ہوں, تمہیں پتہ نہیں ہے میں مولانا رشید احمد گنگوئی کا مرید ہوں رحمت اللہ علیہ. یہ کہہ کے ایک ایک جوتا لگایا دونوں کو اور بھاگے وہ وہاں سے دونوں. اور پھر انہوں نے رپورٹ لکھی کہ ہمیں بہت کامیابیاں مل رہی ہیں, ہم نے بستیوں کی بستیاں مسلمانوں کو ہندو بنا دیا ہے ہم نے. یعنی آپ اندازہ, دارالعلوم دیوبند میں استفتاء آیا, کچھ لوگ آئے کہ آپ کے یہاں کیا معیار ہے مسلمان ہونے کا, بول رہے جو کلمہ پڑھتا ہو. اچھا بھائی جو کلمہ نہ پڑھے کلمہ ہی نہ جانتا ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. آئیے ہم آپ کو ایسی بستیاں دکھاتے ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, کلمہ نہیں جانتے. فتویٰ دینا پڑا علماء کو کہ جو کلمہ نہ جانتا ہو صرف زبان سے کہتا ہو کہ ہم میں مسلمان ہوں وہ بھی مسلمان ہے. اگر یہ فتویٰ نہ دیا جاتا تو بہت سے لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے. یہ وہ وقت تھا, بڑا نازک وقت تھا. انہوں نے لکھا اپنی, جو ان کے بڑے تھے ان کو لکھا کہ ہمیں بہت کامیابیاں مل رہی ہیں, بستیوں کی بستیوں کو ہم نے ہندو بنا دیا, مگر جس مسلمان کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے اس کو راستے سے ہٹانے میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے, بلکہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی, الٹی پٹائی لگ رہی ہے, جوتے پڑ رہے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ والوں کے پاس جانے سے جو ایمان ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا, کہیں بھی نہیں. اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. یہ ایمان کی علامت ہے, کفر سے نفرت ہو جائے, فسوق سے, گناہوں سے نفرت ہو جائے, چھوٹے اور بڑے دونوں گناہوں سے نفرت ہو جائے, بچنے لگے. یہ تھوڑی کہ داڑھی ہے ٹوپی ہے مگر جا کے ٹی وی دیکھتا ہے, شرعی پردہ نہیں ہے. کانوں کا غلط استعمال, آنکھوں کا, دل کا غلط استعمال, دل میں گندے خیالات پکانا, یہ ایمان نہیں کہتے اس کو. اور یہ بچاؤ کہاں نصیب ہوتا ہے؟ شرعی پردہ کرے آدمی, نگاہوں کی حفاظت ہو, کانوں کی حفاظت ہو. یہ تو اللہ والی بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح بچو, ایسے بچو, اور یہ ایمان ہے. وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, یہ ہے ایمان کے دل میں مزین ہو جانے کی علامت, اور یہ اللہ والوں کے پاس حاصل ہوتا ہے. بس اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا, یہ بہت اچھے رفیق ہیں. کیا ہی اچھے رفیق ہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کی رفاقت اختیار کر لو, کوئی ان میں سے کوئی مل جائے اللہ والا اس کا دامن تھام لو. دل کو تھاما, اب یہ وہ دیکھیے میرا ذہن منتقل ہو گیا, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, دل کو ان کا دامن یعنی شیخ کا, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو خوب خوب شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. جتنے ہمارے بڑے ہیں مدارس میں ہوں, دعوت و تبلیغ میں ہوں, اے اللہ ان سب کی, اے اللہ عمروں میں ان کے علم میں اے اللہ برکت, ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بڑوں کے سایوں کو ہمارے سروں پر قادر عافیت کے ساتھ قائم رکھیے. مساجد مدارس کی حفاظت فرما لیجیے, علماء طلباء نمازیوں کی حفاظت فرما لیجیے. اس مسجد پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے. اس مسجد کے تمام نمازیوں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو, امت کے ایک ایک فرد کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.